الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے. ان کا نام تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ان کو امت نے یا ان کے علاقے کے علماء کرام نے, بیسیکلی ہندوستان پاک و ہند کے علماء کرام نے ان کو حکیم الامت کا لقب دیا. حکیم الامت, امت کا حکیم. حکیم عام ٹرمینالوجی کے اندر ڈاکٹر, طبیب کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ویسے تو حکمت والے کو حکیم کہتے ہیں کہ جس کے اندر بہت حکمت ہو, بہت سمجھ ہو, سوجھ ہو, بوجھ ہو. لیکن عام زبان میں امراض کا علاج کرنے والے کو حکیم کہا جاتا ہے. تو ان کو حکیم الامت کا لقب کیوں دیا؟ کیونکہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور ساتھ ساتھ وہ تزکیہ نفس کا بھی کام کر رہے تھے. یعنی امت کے اندر جو نفس سے ریلیٹڈ برائیاں ہیں, نفسانی برائیاں, روحانی برائیاں, ان کا علاج کرنے کا کام, اس کو تصوف کا کام بھی کہتے ہیں, تزکیہ نفس کا کام بھی کہتے ہیں, تصفیہ قلب کا کام بھی کہتے ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت کہنے کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے ہمارے, کہ انہوں نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کے حالات کو بہت بغور دیکھا, بہت قریب سے دیکھا اور ان کا بہت گہرے انداز میں تجزیہ کیا اور ان کے اندر جو موجود برائیاں تھیں, جو امراض تھے, جو کمی بیشیاں تھیں, ان کو صحیح صحیح ڈائیگنوز کیا, تشخیص کری اور تشخیص کرنے کے بعد انہوں نے اس کا علاج بھی تجویز کیا, جیسے کہ ایک حکیم, ایک ڈاکٹر, ایک طبیب کرتا ہے. ایک اچھا طبیب, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیماریوں کی ڈائیگنوسس صحیح کرے. اگر ڈائیگنوسس ہی صحیح نہیں کرے گا تو وہ بیماری کا علاج نہیں کر سکتا, وہ علاج کسی اور بیماری کا شروع کر دے گا, اگرچہ کہ بیماری وہ نہیں ہوگی. تو علاج غلط ہوگا اور غلط علاج کرنے سے کبھی بھی بیماری دور نہیں ہوتی, بلکہ الٹا بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, خدشہ ہوتا ہے. تو صحیح صحیح ڈائیگنوسس کرنا اور اس کے بعد پھر اللہ اس کا صحیح صحیح علاج کرنا, یہی کوالٹی جو ہے وہ ایک شخص کو حکیم کہلوانے کا باعث بنتی ہے. تو حضرت نے چونکہ اتنا زیادہ اس فیلڈ کے اندر کام کیا, ان کی تصانیف بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی, جو انہوں نے خود سے لکھی یا انہوں نے اپنے خلفائے کرام یا اپنے شاگردوں سے لکھوائیں, ان کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑی بنتی ہے. اور ان کے موائز اس کے علاوہ جو انہوں نے خطبے دیے اور انہوں نے لوگوں کو نصیحتیں کریں, ان کی مجالس جس میں انہوں نے لوگوں کو بتائیں حقیقتیں اور غلطیوں کی نشاندہی کری, وہ مجالس بھی کتنی زیادہ ہیں. اور موائز ان کے علاوہ کوئی 40 سے زیادہ یا اس سے بھی کہیں زیادہ ان کے موائز کے اوپر مشتمل کتابیں موجود ہیں. تو ایک شیخ جو ہے وہ دراصل اسی کام میں لگا ہوتا ہے کہ مرض کی ڈائیگنوسس کرے اور اس کا علاج کرے. مرض کی ڈائیگنوسس ایک مریض میں کی جاتی ہے, ایک صحت مند انسان کی کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ مریض کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور اپنے مرض کی تشخیص کروائے اور اس کا علاج کروائے. ایک شخص جو کہ مریض ہوتا ہے اسی کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے, اسی کے اندر امراض کی تشخیص کی جاتی ہے, ڈائگنوسس کیا جاتا ہے. تو یہ دراصل روحانی امراض ہوتے ہیں جن کی تشخیص روحانی مریض روحانی طبیب کرتے ہیں, اور پھر وہ ان روحانی امراض کا روحانی حل یا روحانی علاج تجویز کرتے ہیں. تو یہ تو ٹاپک ایسا ہے جس کو کہ ہم بار بار بیان کرتے ہیں اور آپ بار بار سنتے ہیں. آج اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, وہ یہ بتانا ہے کہ امت جن حالات سے اس زمانے میں گزر رہی تھی اور آج بھی مور اور لیس انہی حالات سے گزر رہی ہے, وہ حالات یہ ہیں کہ امت کی اکثریت جو ہے وہ روحانی طور پر شدید طریقے سے بیمار ہے, شدید طور پر بیمار ہے, روحانی امراض کے اندر بیمار ہے. یہ روحانی امراض کیا ہوتے ہیں؟ شہوت جو کہ شریعت کے حدود سے باہر نکل جائے, جس شہوت کی شریعت اجازت دیتی ہے اس کو اگر ہم استعمال کریں تو ہم اسی کی وجہ سے کھانا پینا کرتے ہیں, اسی کی وجہ سے ہم اپنے گھریلو تعلقات رکھتے ہیں, لیکن اگر وہ شریعت کی باؤنڈ سے باہر نکل جائے تو پھر ہم ایکسس کے اندر چلے جاتے ہیں جو کہ شریعت نے حرام قرار دیا. اسی طریقے سے غصہ, یہ بھی روحانی بیماری کب بن جاتا ہے؟ جب یہ شریعت کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے. اگر یہ شریعت کی حدود کے اندر رہے, یعنی اللہ کی خاطر کوئی کسی کے اوپر غصہ کرے, اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر کوئی کسی کے اوپر غصہ کرے, یا شریعت کے احکام کی خاطر کوئی کسی کے اوپر تھوڑا سا ذرا غصہ کرے, تو یہ چیز حرام نہیں ہے, یہ غصہ حرام نہیں ہے. حالانکہ حدیث کے الفاظ کیا ہمیں سنائی دیتے ہیں کہ غصہ حرام ہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی تفصیل بیان نہیں کری. تو اگر آپ صرف ایک حدیث کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پھر ایسا لگے گا جیسے کہ مطلقاً غصہ حرام ہے, حالانکہ اوور آل دین کو جب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں فرما سکتے کہ مطلقاً غصہ حرام ہے, اس لیے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کیا, حتیٰ کہ حدیث کے اندر کئی حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کی رگیں تن گئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے. تو یہ کیا ہے, حدیث میں یہ الفاظ آ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ اور ہمیں نظر آتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں پھر سمجھنا پڑتا ہے, ہمیں اوور آل پکچر کو دیکھنا پڑتا ہے. ایک حدیث سے ایک آیت سے ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے, یہیں پہ علماء کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ علماء کے پاس کمپریہنسو ویو ہوتا ہے دین کا, قرآن کا, حدیث کا. ورنہ عام انسان جب کتاب اٹھا کر کے حدیثیں پڑھتا ہے اور اس سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں غصہ ہر حالت میں حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں فرمائی. تو غصہ یہ ایک روحانی بیماری ہے, تکبر یہ ایک روحانی بیماری ہے, عجب خود پسندی یہ ایک روحانی بیماری ہے, حرص حسد دنیا کی محبت یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. تو ان روحانی بیماریوں کے اندر امت مبتلا نظر آتی ہے, لیکن یہ نظر کس کو آتی ہے؟ یہ ڈاکٹروں کو نظر آتی ہے, یہ عوام کو نظر نہیں آ سکتی, اس لیے کہ عوام جو ہیں وہ ظاہر کے اوپر دیکھتے ہیں. ظاہری طور پر کوئی شخص تکبر کا شکار ہوتا ہے تو وہ ٹیڑھا ٹیڑھا چلنا نہیں شروع ہو جاتا, وہ سیدھا سیدھا چلتا ہے عام لوگوں کی طرح. جس شخص کے اندر شہوت کا مرض انتہا درجے کو پہنچا ہوتا ہے, حتیٰ کہ وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اپنی شہوت کی وجہ سے, اس کے چہرے کے اوپر کوئی کالک نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے کہ عوام کو پتہ لگ جائے کہ یہ تو شہوت کا مریض ہے. یا جو شخص گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے اوپر شدید غصہ نکالتا ہے, اس کے کوئی پیٹ کے اندر کوئی عجیب و غریب قسم کے کیفیات پیدا نہیں ہو جاتی کہ وہ پیٹ پکڑ کے چلنا شروع ہو جاتا ہے, نہیں پتہ لگتا کہ یہ شخص غصے کا مریض ہے. تو عام دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ تو ایک مریض جا رہا ہے جو کہ شدید قسم کے غصے میں مبتلا ہے, ایسا نہیں پتہ لگتا کسی کو بھی. تو یہ کس کو پتہ لگتا ہے؟ یہ ڈاکٹر کو پتہ لگتا ہے. جس ڈاکٹر کے پاس وہ جاتا ہے, اپنا مرض بیان کرتا ہے, پھر ڈاکٹر اس کو پراپر ڈائگنوسس سٹیپ سے گزارتا ہے, سٹیتھوسکوپ سے اس کا معائنہ کرتا ہے. روحانی سٹیتھوسکوپ بھی ہوتے ہیں جس کو بصیرت کہتے ہیں, سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی مشین سے اس کو گزارتا ہے, یہ بھی روحانی دنیا کے اندر, اس کو بھی کشف کہتے ہیں, اس کو الہام کہتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹیوشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سی ٹی اسکین مشینز, ایم آر آئی مشینز, ان کے تھرو گزارنے کے بعد مرض کا پتہ لگتا ہے. تو ڈاکٹر کی نظر بالکل مختلف ہوتی ہے اور عام آدمی کی نظر بالکل مختلف ہوتی ہے. تو حکیم الامت جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا گیا, یا کسی دوسرے شیخ کو حکیم الاسلام کسی کو کہا گیا, کسی کو حکیم الامت کہا گیا, کسی کو دوسرے اس قسم کے لقب دیے گئے, وہ اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اس لیول پہ جا کر کے کام کیا تھا امت کے ساتھ. ہم اس لیول پہ جا کے کام نہیں کر رہے ہوتے, اس وجہ سے ہم ڈائیگنوز نہیں کر پاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہمارے حالات کتنے دگرگوں ہو چکے ہیں, کتنے باٹم کو ہم ہٹ کر چکے ہیں. راک باٹم جس کو کہتے ہیں نا, وی ہیو ہٹ راک باٹم, یعنی اس سے نیچے آپ جا ہی نہیں سکتے. دیر از راک باٹم, مزید اس کے آپ نیچے نہیں جا سکتے. تو ہم اس لیول تک گر چکے ہیں. تو ایک بیمار انسان جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے. تو معدہ خراب ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کی پھر پیٹ کی کیفیات ہوتی ہیں, بار بار بیچارہ باتھ روم بھاگ رہا ہوتا ہے. کسی بیمار انسان کا گھٹنا خراب ہو جاتا ہے. گھٹنا خراب ہونے سے اس کے اوپر کیا سمپٹمز نمودار ہوتے ہیں یا کیا اثرات نمودار ہوتے ہیں کہ اس کے پیر میں درد ہوتا ہے, اس کو آرتھرائٹس کی بیماری کہتے ہیں. اب وہ بیچارہ زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا زیادہ دیر تک, اب وہ حتیٰ کہ نماز کے اندر رکوع سجود بھی پراپرلی نہیں کر پاتا, بیچارہ بیٹھ کے کرسی کے اوپر نماز پڑھتا ہے. تو اس کے زندگی کے اندر نقص آ گیا, دنیاوی معاملات بھی وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ دینی معاملات بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کا گھٹنا خراب ہو گیا ہے, آرتھرائٹس کا مریض ہو گیا ہے. اسی طریقے سے کسی انسان کے اندر نروس سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے, برین اور جو نروز ہوتی ہیں باڈی کے اندر ان کا سلسلہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اب اس کا نروس سسٹم ڈیمیج ہو گیا تو وہ پیرالائز ہو جاتا ہے, کبھی اس کا ہاتھ پیرالائز ہو جاتا ہے, اب وہ ہاتھ کو ہلا نہیں سکتا, اس کے ذریعے سے کام نہیں کر سکتا. کبھی اس کا پیر ایک یا دونوں پیر پیرالائز ہو جاتے ہیں, اب وہ چل پھر نہیں سکتا, لاٹھی کے سہارے سے چلتا ہے. کبھی اس کے بدن کا کوئی اور حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے, یا کبھی پورا کا پورا بدن پیرالائز ہو جاتا ہے. بیماری کیا تھی؟ بیماری نروس سسٹم کے اندر تھی, لیکن اس کا اثر اس کی زندگی پر کیا پڑ رہا ہے کہ اس کی زندگی بری طریقے سے خراب ہو کر کے رہ گئی ہے. اب وہ اپنی زندگی کام کاج نہیں کر پاتا, چل پھر نہیں پاتا, دفتر کے اندر کام نہیں کر پاتا, گھر کے اندر بھی جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتا, کیونکہ ایک بیماری ہو گئی اس کو. اسی طریقے سے کبھی انسان کی آنکھ میں خرابی ہو جاتی ہے, کیٹریکٹ ہو جاتا ہے, موتیا آ جاتا ہے. اب آنکھ کی خرابی سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے موجود چیز وہ اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, دھندلی نظر آتی ہے, یا سرے سے آنکھ کے اندر اندھیرے ہی چھا جاتا ہے, اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو بیماری کی وجہ سے جو ہے نا, پھر انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے, اس کے کام کاج متاثر ہوتے ہیں, اس کی ابیلٹیز جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. یہ اوریجنلی نہیں ہوتا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے اس کے کسی نہ کسی ابیلٹی کے اندر فالٹ آ جاتا ہے, اولڈ ہو جاتی ہیں یا فالٹ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ صحیح سے کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اب اس شخص کو پہلے اپنا علاج کروانا پڑتا ہے کہ اس کا علاج ہو, اس کے زندگی, اس کے جسم کے جو مختلف لمبز ہیں, مختلف باڈی پارٹس ہیں, وہ صحیح سے فنکشن کرنا شروع ہو جائیں. اس لیے کہ صحیح سے جب تک فنکشن نہیں کریں گے وہ پراپرلی زندگی نہیں گزار سکتا. تو اب اس کی فرسٹ پرائیورٹی کیا ہو جاتی ہے؟ علاج کروانا. لیکن یہ علاج کروانا اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. بچوں کو ذرا, جو والدین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سنبھالیں. تو یہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا, لیکن یہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے, مجبوری بن جاتی ہے کہ اس کو علاج کروانا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جب امت کے افراد کثرت سے یا کسی حد تک قلت میں ہوں یا متوسط درجے کے ہوں یا کثرت کے ساتھ روحانی بیماریوں کا شکار ہو جائیں, تو اب وہ اپنے مقصد زندگی کو اچیو نہیں کر پاتے ہیں. وہ اپنا جو زندگی کا ایک جو ان کی جیسے زندگی گزرنی چاہیے تھی وہ ویسے نہیں گزار پا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے علاج کرنا جو ہے وہ پرائیورٹی بن جاتی ہے, ورنہ امت اس دنیا میں علاج کرنے کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی خالی کہ جی اپنا ساری زندگی علاج ہی کرتی رہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی انسان اس دنیا میں علاج کرنے کے لیے نہیں آتا.
ٹھیک ہے، لیکن مقصد زندگی کو حاصل کرنے کے لیے علاج کرنا اس کی ذمہ داری، اس کی مجبوری بن جاتی ہے، اس کی ضرورت بن جاتی ہے. تو ہمارا بھی آج یہی حال ہے کہ ہم چونکہ روحانی امراض کا شکار ہیں، خصوصاً 20ویں صدی کے اندر ہم بری طریقے سے روحانی امراض کا شکار ہوئے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم 20ویں صدی میں ایز اے ہول بیماریوں کا شکار نہیں ہوئے. یہ جو بیماریوں کا شکار ہونا تھا کثرت کے ساتھ، یہ شکار ہونا جو ہے یہ پہلے سے شروع ہوا تھا. 18ویں صدی 19ویں صدی یہ بہت پہلے سے بات جاتی ہے، یہ صرف 20ویں صدی کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے سے امت بیمار ہوئی تھی، اس بیماری کی وجہ سے امت نے اپنی زندگی کے اندر کثرت گناہ شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے شیطان کی عبادت کرنی شروع کری، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نفس کی پوجا کرنی شروع کری، حتیٰ کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ جو لوگ جن کی پہلی نسلیں مسلمان ہوئی تھیں وہ لوگ واپس کفر و شرک کے اندر چلے گئے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا میوت کے علاقے سے، میوت کے علاقے کا کیا حال تھا؟ وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن بتوں کی پوجا کرتے تھے. نماز کلمہ یہ تو اس کے بعد آتا ہے نا کہ ان کو کلمہ نہیں آتا تھا، یا ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، یا ان کو وضو کرنا نہیں آتا تھا، نہیں، انہوں نے ایکچولی بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، حالانکہ وہ مسلمان تھے یا ان کے آبا و اجداد مسلمان ہوئے تھے ہندو سے. اس لیول تک بات پہنچ چکی تھی، اور یہ صرف میوت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ وائڈ سپریڈ ہو چکا تھا معاملہ، دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر بھی یہی حال تھا. تو اتنے برے حالات جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے، ہماری توجہات جو ہیں دوسری طرف چلی جاتی ہیں، علاج معالجے سے ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے، تو وہ بیماری بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ہماری جان لے لیتی ہے. تو روحانی بیماریاں جب بڑھتی ہیں تو وہ روحانی جان لے لیتی ہیں، جسمانی بیماریاں جب بڑھتی ہیں تو وہ جسمانی جان لے لیتی ہیں. روحانی بیماریاں جسمانی جان ضروری نہیں ہے کہ لیں، یہ کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہے، لے بھی لیتی ہیں کبھی، اس لیے کہ روحانی بیماری ایک سرٹن ٹائپ کی اگر حد سے آگے بڑھ جائے تو انسان پھر اپنی جسمانی جان لے لیتا ہے، جس کو سوئسائڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو روحانی بیماریاں بھی جسمانی موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں بنتی، لیکن روحانی موت کا سبب تو انہوں نے بننا ہی ہوتا ہے اگر ان کا علاج نہ کیا جائے کم از کم. تو یہ جو روحانی بیماری ہے نا ہمارے اندر، روحانی بیماریاں کوئی ایک نہیں بلکہ ہر قسم کی روحانی بیماریاں ہمارے اندر جڑ پکڑ چکی ہیں، ان کی وجہ سے نا ہمارے اندر ایک خاص قسم کے سمٹمز نمودار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک خاص قسم کے سمٹمز، اور وہ خاص قسم کے سمٹمز کیا ہیں جن کے بارے میں دراصل آج بات کرنی مقصود ہے، وہ یہ ہیں کہ جس طرح آنکھ کے اندر موتیاں آ جائیں نا تو سامنے موجود چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. ایک چیز سامنے موجود ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، اس کی موجودگی میں کوئی نقص نہیں ہے، ہماری آنکھ میں نقص ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، یا یہ کہ ہمارے آنکھ خراب ہونے کی بجائے وہ دوسرا ایک مرض ہوتا ہے جس کو غالباً لکتا کہتے ہیں، کیا جس کے اندر کے انسان کی گردن مڑ جاتی ہے، وہ چل سیدھا لقوا کہتے ہیں، وہ چل سیدھا رہا ہوتا ہے لیکن دیکھ سیدھا نہیں رہا ہوتا، اس کی گردن یا استھنا وہ مڑ جاتا ہے، اس کو سامنے والی چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی، اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوئی ہیں، اس کی گردن خراب ہو گئی ہے، اس کا رخ خراب ہو گیا ہے، سامنے والی چیز اس کو نظر نہیں آ رہی، اس کو سائڈ والی چیز نظر آ رہی ہے. حتیٰ کہ ہمارے حضرت نے ایک بیان میں اتنا تک فرمایا کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی سے ملاقات کری کہ جس کا بدن آگے کی طرف تھا اور اس کا منہ بالکل پیچھے کی طرف ہو چکا تھا، بالکل ریورس ہو چکا تھا اس کو، اس حد تک لقوے کی بیماری ہو گئی تھی اس کو. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے یا تو آنکھ خراب ہو جائے یا گردن کا اینگل خراب ہو جائے، منہ کا اینگل خراب ہو جائے، تو اس وجہ سے سامنے موجود چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اس وجہ سے نا جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم گویا کے اندھے ہو جاتے ہیں، ہم گویا کے اندھے ہو جاتے ہیں. تو ایک اندھا شخص کیا کرتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ بیسیکلی نا اس کے اوپر اگر آپ کوئی عمل کریں، کوئی اس کے اوپر سٹیمولس، کوئی محرک اس کے اوپر اپلائی کریں، حرکت دینے والی چیز، اس کو آپ ہٹ کریں، یا اس کو کوئی اور اس کے ساتھ معاملہ کرنے جس کو کہ ہم انگریزی زبان میں اسٹیمولس کہتے ہیں. اگر کوئی اسٹیمولس اس کے اوپر ہوگا نا تو اس کے جواب میں وہ ریئیکٹ کرے گا, وہ ریئیکٹ کرے گا, اس لیے کہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا آگے کیا ہو رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ آگے اگلا بندہ آ کر کے اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. اس کو اسی وقت پتا چلے گا جب اس کے اوپر جا کر یہ کوئی چیز ہٹ کرے گی, اب وہ ریئیکٹ کرے گا. تو یہ کس کی کوالٹی ہوتی ہے؟ یہ ایک اندھے انسان کی کوالٹی ہوتی ہے جس کی کہ بینائی خراب ہو گئی ہے, یا ایک لقوا کا مریض انسان کی کوالٹی ہوتی ہے کیونکہ اس کو سیدھا نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو سامنے سے کوئی اس کو حملہ کر دیتا ہے اس کے اوپر, اور وہ حملہ کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے, پھر وہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو اسی طریقے سے نا ہم بھی ان روحانی بیماریوں کا شکار ہونے کی وجہ سے ہم بھی ریئیکٹو ہو گئے, ہم بھی رد عمل والے لوگ ہو گئے. ہمارے اوپر کوئی عمل ہوتا ہے اور ہم جس طرح سے ایک فزیکل میٹر کرتا ہے نا, ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, رائٹ, نیوٹن لاز آف موشن. تو ہم بھی جس طرح سے ایک دوسرا میٹر, پیس آف میٹر ریئیکٹ کرتے ہیں نا, ہم بھی عقل شعور رکھنے کے باوجود, اپنے اندر ایک دل رکھنے کے باوجود, ہم بھی گویا کہ ایک بے جان چیز کی طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریئیکشنری ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ دراصل کیا ہوتی ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. مثال کے طور پر, اب یہ ذرا پولیٹیکلی انکریکٹ مثال سمجھ لیں, یا ہمارے آڈینس کا آدھا حصہ اس کی وجہ سے ناراض ہو سکتا ہے, لیکن مثال بات اصل میں کوئی اور کرنی ہے, تو آپ کو ٹارگٹ بنانا مقصود نہیں ہے, لیکن بات کچھ اور کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ تو مثالیں چونکہ ہمارے حضرت بھی دیتے ہیں اور دوسرے علماء بھی دیتے ہیں, اس وجہ سے کوئی اور مثال سمجھ میں نہیں آئی, معذرت خواہوں. مثال کے طور پر گھر میں بیوی کہتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے, جی آپ نے تو کبھی کوئی کام ٹھیک نہیں کیا, آپ نے تو جی کبھی کوئی کام صحیح کیا ہی نہیں, کبھی میں نے کوئی آپ کو بات کہی ہو اور آپ نے اس کو ٹھیک کر کے لایا ہو, ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ جو کہتی ہے, یہ جملہ جو کہتی ہے نا, تو وہ کیا اس وجہ سے کہتی ہے کہ واقعی اگر 20 سال کی شادی شدہ زندگی ہے, اس 20 سال کی شادی شدہ زندگی میں شوہر نے کبھی کوئی صحیح کام نہیں کیا ہوگا, کبھی شوہر نے کوئی ٹھیک کام نہیں کیا ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. شوہر نے ٹھیک کام کیے ہوتے ہیں اور شوہر نے غلط کام بھی کیے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ غصے کے موڈ میں آ جاتی ہے نا, تو پھر اس کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی ٹھیک کام نہیں کیا. تو کیا ہوتا ہے یہ اصل میں؟ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر ایموشنز غالب آ جاتے ہیں نا, تو سامنے موجود چیز جو کہ ایک ریالٹی ہوتی ہے, اور بیویوں کے بارے میں تو ہم نے سائنٹیفک ریسرچ کو بھی پڑھا یا سنا کہ بیویوں کے جو برینز ہوتے ہیں, یعنی عورتوں کے جو برینز ہوتے ہیں, وہ اس طریقے سے وائرڈ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر پھر کوئی چیز بھلائی نہیں جاتی ہے, ان کو ایک ایک چیز یاد ہوتی ہے, پرانی سے پرانی چیز بھی جو ہے وہ عورتوں کو یاد ہوتی ہیں, ٹھیک ہے؟ تو وہ اٹس ناٹ دیٹ وہ بھول جاتی ہیں, لیکن ایموشن کے غالب آ جانے کی وجہ سے وہ ایک اس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہیں کہ ایز اف دے ڈونٹ نو, ایز اف ان وہ دیکھتی نہیں ہے, حالانکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ بھائی کبھی ٹھیک کام بھی ہوتے ہیں, کبھی برے کام بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر وہ کہتی ہیں کہ جی جب غصے میں آتی ہیں, کسی سے ناراض ہو جاتی ہیں اپنے شوہر سے, تو کہتی ہیں تم نے مجھے کیا لا کے دیا, یا میں نے تم سے کیا پایا, دو چیتھڑے, ٹھیک ہے؟ اب 10 سال کی شادی شدہ زندگی ہے, اس کے اندر شوہر نے یا تو خود کبھی لا کر کے کپڑے دیے ہوں گے, یا شوہر نے جو صبح سے شام تک دفتر کے اندر کمائی کری ہے, دکان کے اندر بیٹھا ہے, اس سے جو پیسے کما کر کے لایا, اسی پیسے سے خرید کر کے اتنے سارے جوڑے پہنتی ہیں نا, اتنے سارے جوتے پہنتی ہیں, اتنے سارے چوڑیاں پہنتی ہیں, اتنے سارے زیورات پہنتی ہیں, رائٹ؟ تو یہ جو جملہ کہا گیا کہ مجھے تم سے کیا ملا, دو چیتھڑے, تو دو چیتھڑے تو نہیں ملے نا بھائی, کچھ تو ملا ہوگا, ٹھیک ہے بہت برا شوہر ہے, لیکن کبھی کچھ تو مل گیا ہوگا, اس کی تنخواہ سے تو کبھی کچھ خریدا ہوگا, ٹھیک ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے ایسے کیسز ہو سکتے ہیں کہ جس کے اندر شوہر کے کچھ تنخواہ نہیں ہوتی, بیوی جو ہے وہ اپنے باپ سے پیسے لے کے خریدتی ہے, لیکن ایسے کیسز ایکسیپشن نہیں ہوتے کیا؟ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں نا اس طریقے کے, تو اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ شوہری کی تنخواہ سے خرید رہی ہوتی ہیں, یا مجھے تم نے کیا لا کر کے دیا, دو لیتھڑے. یہ لیتھڑے اور چیتھڑے آج کل کی عورتیں ویسے استعمال نہیں, یہ الفاظ استعمال نہیں کرتی, لیکن یہاں پر الفاظ کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ مفہوم کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب انسان کے اوپر جذبات غالب آ جاتے ہیں نا, تو وہ ریئیکشنری موڈ کے اندر آ جاتے ہیں. ریئیکشنری موڈ کے اندر آنے جو ہے نا, یہ ایک اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ سامنے موجود چیز اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ وہ چیز موجود ہوتی ہے, وہ چیز ہو ہی ہوتی ہے. تو یہ جذبات کی علامت ہوتی ہے کہ جذبات غالب آ گئے, ٹھیک ہے؟ تو چلو بھائی ایک بات تو ہم مان لیتے ہیں جیسا کہ ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کے اندر جذبات اللہ تعالیٰ نے غالب رکھے ہیں, اور رکھنے کے اندر بھی حکمت ہے کہ بچے جو ہیں وہ عورتوں کے ہی پیٹ سے نکلتے ہیں, عورتوں نہیں بچے جننے ہوتے ہیں, مرد بچہ نہیں جن سکتا. اور پھر جو بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے, بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے, یہ عورتوں نہیں کرنی ہوتی ہے. تو ان بچوں کے ساتھ ان کے اپنے جو بچے کرتے ہیں, ہم سب کو بھی پتا ہے کہ کیا کرتے ہیں, ان کو برداشت کر کے پھر ان کی ضروریات کو پورا کرتے رہنا اور ان کی تکالیف کے اوپر صبر کرنا, حتیٰ کہ راتوں کو جاگ کر کے ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنا, یہ جذبات کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر جذبات غالب نہ ہونا محبت کے وہ یہ کام کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, عورتوں کے اوپر بھی رحمت ہے, اور عورتوں سے زیادہ ان کی اولادوں کے اوپر یہ رحمت ہے. اگر یہ جذبات نہ غالب ہوتے ماؤں کے اوپر تو بچوں کا کیا بنتا, کیسے ہماری پرورش ہوتی, کیسے ہماری ضروریات پوری ہوتی. تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت, کتنا کرم ہے ہمارے اوپر. تو بیویوں کے اندر جذبات اللہ تعالیٰ نے غالب رکھے عورتوں کے اندر, لیکن جب امت ان جنرل بیمار پڑ جاتی ہے نا, تو امت کے مرد, امت کے نوجوان, وہ بھی پھر اس طرح سے بیہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ مرد نہیں ہیں وہ عورتیں ہیں, جیسے کہ وہ مرد نہیں ہیں جیسے کہ وہ عورتیں ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ عورتوں کے اوپر جذبات غالب آ جاتے ہیں نا, اسی طریقے سے مردوں کے اوپر بھی جذبات غالب آ جاتے ہیں. لیکن مردوں کے لیے یہ زیبا نہیں ہے, نوجوانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جذبات کی بیسس کے اوپر کام کریں, ریاکشنری موڈ کے اندر آ کر کے کام کریں. تو یہ بیماری کی علامت ہے, یہ فزیکل کمزوری کی بھی علامت ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی کمزور بنایا ان جنرل, ٹھیک ہے, تو یہ کمزوری کی علامت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر جذبات کو غالب کر دے. انفارچونیٹلی آج کل کے کئی نوجوانوں کا یہی حال ہے, ہمارے نوجوانوں میں سے کئی نوجوان ایسے ہیں, الحمدللہ سارے نہیں ہیں, اگر سارے ہوتے نا تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہمارا, سارے نہیں ہیں, لیکن بڑی تعداد میں نوجوانوں کی ایسی ہے کہ جو کہ اسی طریقے سے نا ریاکشنری موڈ کا شکار ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ دراصل یہی ہے کہ ان کے اندر روحانی بیماریاں ہیں جو کہ اس دور کی نفس پرستی کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس دور کا پورا سسٹم, چاہے ایجوکیشن سسٹم ہو, چاہے وہ جو بھی جس قسم کا بھی سسٹم, وہ سارا کا سارا سسٹم اسی طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انسان کی نفسانی خواہشات کو پورا کریں, پورا کریں, پورا کریں. اور جب بھی نفسانی خواہشات کو انسان پورا کرتا ہے نا, اور وہ ایکسس میں چلا جاتا ہے, تو اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, وہ ڈیزیزز اور النسز کریٹ کرتا ہے. تو نوجوان بھی جو ہیں وہ اسی طریقے سے ان ڈیزیزز کا شکار ہوتے ہیں, النسز کا شکار ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے نا ان کے اندر بھی روحانی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ جڑ پکڑی ہوئی ہوتی ہیں. انہی روحانی بیماریوں میں سے ایک روحانی بیماری تکبر کی بیماری ہے, خود پسندی کی بیماری ہے. اس بیماری کا سمپٹم کیا ہوتا ہے یا کیسے یہ ظاہر ہوتی ہے, یہ ظاہر ایسے ہوتی ہے کہ انسان کسی دوسرے کی سننا نہیں چاہتا, انسان کسی دوسرے کی مان کر نہیں چلنا چاہتا, وہ دوسرے کی ماننے کے بجائے وہ اپنی منوانا چاہتا ہے کہ میری مان کر کے چلو. حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ کسی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے آپ سے فزکس پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر مجھے آپ سے فزکس پڑھنی ہے, لیکن جب وہ ٹیچر فزکس پڑھانا شروع کرتا ہے نا تو کہتے ہیں نہیں, فزکس کو ایسے نہیں پڑھانا چاہیے, اس کو ایسے پڑھانا چاہیے, آپ کا موڈ آف ٹیچنگ صحیح نہیں ہے, آپ نے فزکس کو سمجھا نہیں ہے صحیح طریقے سے, آپ ایسے نہیں ایسے پڑھائیں فزکس تو پھر میں پڑھوں گا آپ سے. ٹھیک ہے, یہ تکبر کی نشانی ہے. اسی طریقے سے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے, آپ اس بیماری کا علاج کر دیں, لیکن جب ڈاکٹر علاج کرنا شروع کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں, علاج ایسے نہیں کرنا چاہیے, علاج ایسے کرنا چاہیے, آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ وہ کام جو ہے نا وہ اس کو ایسے نہیں, ایسے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے, مجھے زیادہ فائدہ ہوگا, اگر آپ علاج اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کریں تو مجھے زیادہ فائدہ ہوگا. یہ تکبر کی علامت ہے, یہ اپنی سمجھ کے ساتھ محبت کی علامت ہے کہ میں نے جیسے سمجھا ہے نا دنیا کو وہ زیادہ صحیح ہے, میں نے جیسے دنیا کے نظام سمجھے ہیں, میں نے جیسے ٹیچنگ سمجھی ہے وہ زیادہ صحیح ہے. اس وجہ سے دا ٹیچر فرسٹ ہیز ٹو لرن فرام می, دا ڈاکٹر فرسٹ ہیز ٹو لرن ہاؤ ٹو ٹریٹ پیشنٹس فرام می,
دین ہی ول ہیو دا رائٹ ٹو ٹریٹ می. یہ تکبر کی علامت ہے, یہ روحانی بیماری ہے. اس روحانی بیماری کا علاج کرنے کے لیے نا پہلے ذرا اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے, اس لیے کہ تکبر تو ہے, ٹھیک ہے, تکبر تو ایسے ختم نہیں ہوگا, جب علاج ہوگا تو تکبر ختم ہوگا. تو شروع میں کیا کرنا پڑتا ہے, شروع میں ذرا اپنے آپ کو فورس کرنا پڑتا ہے, بہت زور لگانا پڑتا ہے اپنے آپ کو کہ جی دل تو بڑا چاہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو میں بتاؤں کہ کیسے علاج کرنا ہے, لیکن میں نہیں بولوں گا, میرا دل تو بڑا چاہ رہا ہے, میرے بس نہیں ہو رہی مجھ سے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو ذرا روکوں ابھی. لیکن اور یہ کب ہوتا ہے, یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی بیماری کو واقعی برا سمجھے گا. مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب ڈینٹسٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس اگر یہ آج چلا جائے آج کہ جی میرے دانتوں کو صحیح کر دیں, ابھی اٹھا کر کے دانت کے اندر کچھ ڈرل کرنا شروع ہو جائیں, میں فوراً روک دوں گا, ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں ایسے کریں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ مجھے بھی دانت میں درد محسوس نہیں ہو رہا, کل ہو رہا تھا. تو جس وقت شدید درد محسوس ہوگا نا دانت کے اندر, اس وقت میں جن کے پاس جاؤں گا نا, اب میں کہوں گا یار بس کسی طرح میرے درد کو دور کر دو, ٹھیک ہے, اب آپ نے جو کرنا ہے کریں, جو ضروری سمجھتے ہیں وہ کریں, میرا یہ درد ختم نہیں ہو رہا, مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ اب درد جو ہے نا مجھے تکلیف دے رہا ہے, اس وجہ سے میں ڈاکٹر کی مان کے چلوں گا. لیکن جب ایسے ہی ہے کہ میں ایک انٹلیکچولی مجھے بھائی دانت کا علاج کروا لینا چاہیے, اب دانتوں کو اس حال میں نہیں رکھنا چاہیے, اچھی بات نہیں ہے, چلو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں اپنے دانت کا علاج کروا لیتے ہیں, تو وہاں پر کیا ہوگا, اس صورت میں کیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب جب تک میری مرضی کے مطابق میرے دانتوں کے اندر کرتے رہیں گے اس وقت تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں انہوں نے کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا جو کہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے, وہیں میں کہوں گا جی رک جائیں, ایسے نہیں کریں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب تو دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ کو ابھی تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے, لیکن اگر میں نے یہ والا پروسیس استعمال نہیں کیا تو کل کو جا کر کے آپ کو شدید درد ہوگا, تو اس وجہ سے مجھے یہ کرنے دیں, روٹ کینال کرنے دیں, لیکن میں اس کو نہیں مانوں گا, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہوتا ہے یہ معاملہ, کیونکہ ہم اپنی بیماری کو بیماری سمجھ ہی نہیں رہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے روحانی طور پر گر چکے ہیں اور ہم روحانی موت کے قریب پہنچ چکے ہیں, ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا, اس وجہ سے نا ہم مشائخ کو اٹھا کر کے نصیحتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم ڈاکٹروں کو اٹھا کے نصیحتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے اساتذہ کرام کو اٹھا کے نصیحتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے انٹلیکچولی تو سمجھ لیا ہے کہ ہاں مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے, مجھے کچھ علاج کی ضرورت ہے, لیکن ابھی اس کی شدت محسوس نہیں ہو رہی ہمیں, تو پہلے اس سے کہ ہمیں مار پڑنی شروع ہو جائے نا تاکہ پھر شدت محسوس ہو, جیسے کہ پڑ رہی ہے مار چاروں طرف, ابھی ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی مار نہیں پڑی ہمیں. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ مار پڑنے سے پہلے ہم اپنا علاج کروا لیں, ورنہ جب مار پڑنی شروع ہو جاتی ہے پھر تو ڈاکٹرز بھی بنکرز میں چلے جاتے ہیں, ایسے ہی ہو رہا ہے نا آج کل, ڈاکٹرز بھی بنکرز میں چلے گئے, ان تک پہنچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ڈاکٹرز کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے, بنکرز کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ڈاکٹرز بھی جاتے ہیں پھر, تو اس وقت پھر ہمیں خیال آئے گا کہ جی ہم ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں, اور اگر اس وقت ڈاکٹرز ہی نہ رہے یا ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ چلے گئے تو پھر ہم کدھر جائیں گے. تو اسی وجہ سے یہی موقع ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے, پانی سر سے گزر جانے سے پہلے ہم شدت کا احساس کر لیں. قرآن اور سنت ہمیں احساس دلانے کے لیے آیا ہے, وقت کے گزر جانے سے پہلے احساس دلانے کے لیے آیا ہے, ٹھیک ہے, عذاب شروع ہو جانے کے بعد احساس دلانے کے لیے نہیں آیا, عذاب شروع ہو جانے سے پہلے احساس دلانے کے لیے آیا ہے. تو ہم پہلے احساس کر لیں اس چیز کا, اب پہلے اپنے آپ کو حوالے کر دیں, پہلے اپنے آپ کو علاج کے لیے حوالے کر دیں. تو نوجوان کیا کر رہے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے بڑوں کی مانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, نہ مشائخ کی مانتے ہیں نہ علماء کی مانتے ہیں, الٹا علماء کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا آپ کر نہیں رہے, اور پھر تاریخ کی کتابوں میں سے ادھر ادھر سے اقوال اٹھا اٹھا کر کے علماء کو پھر واٹس ایپ میسیجز کرتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ نے کیا تھا اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا تھا, مامون کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے ہنٹر کھائے تھے اور یہ کھایا تھا, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کے جو ہے وہ خوارج کا مقابلہ کیا تھا. تو
یہ نظر نہیں آتا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کیا خوارج کا مقابلہ کرتے ہوئے گزری تھی، انہوں نے اور کچھ نہیں کیا تھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے اور کچھ بھی نہیں کیا تھا سوائے ہنٹر کھانے کے، باقی زندگی ان کی کدھر گئی؟ یہ جو آپ ان کی زندگی پوری زندگی میں سے ایک کال اٹھا کر کے علماء کو نصیحت کر رہے ہیں، تو باقی زندگی کدھر ہے؟ علماء کی باقی زندگی آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی باقی زندگی آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو یہ تو اندھاپن کی نشانی ہے نا، یا تو یہ لقوا کی نشانی ہے کہ دیکھنا کدھر چاہیے تھا، دیکھ کدھر ہے، کہیں اور رہے ہوتے ہیں. روحانی بیماری کے لیے آتے ہیں، آج کل ماشاءاللہ پروگرس کر رہے ہیں، تو اب یہ بھی ماننا شروع کر دیا ہے کہ ہاں تزکیہ نفس بھی بڑا ضروری ہے. علماء نے الحمدللہ اس بات کو ایکسپلین کیا ہے اور سننے کی بھی توفیق ملی ان کو، تو بات بھی مان گئے کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ نہیں تزکیہ نفس ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے. تزکیہ نفس ضروری ہے لیکن تم نہیں کرو گے میرا تزکیہ، میں خود کروں گا اپنا تزکیہ جیسے میرے سمجھ میں آئے گا. تزکیہ نفس کے لیے جو کام کرنے ہوتے ہیں، احوال بیان کرنے ہوتے ہیں، دوا لے کر کے جانی ہوتی ہے، دوا کو کھانا ہوتا ہے، یہ سب کچھ نہیں کرنا. ہاں تزکیہ نفس کرنا بڑا ضروری ہو گیا جی. اب علماء کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ تزکیہ نفس کیوں نہیں کرتے صحیح طریقے سے. تو دراصل جو ہے نا، یہ بھی روحانی بیماری کی علامت ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے گناہوں کا پردہ آ گیا ہے، اس وجہ سے ہمیں سامنے موجود چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ امت کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا کام کر رہے ہیں علماء کرام، مشائخ عظام کیا کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ان نوجوانوں کو نظر نہیں آ رہا. یہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ جب تک یہ روحانی بیماریاں، یہ روحانی غلاف دل کے اوپر پڑا رہے گا نا، اس روحانی غلاف کو نہیں ہٹائیں گے، تکبر کے روحانی غلاف کو، خود پسندی کے روحانی غلاف کو ہٹائیں گے نہیں نا، اس وقت تک علماء کا کام نظر نہیں آئے گا. بلکہ نظر کیا آئے گا؟ صرف وہ والا کام نظر آئے گا، اس جماعت کا نظر آئے گا یا ان لوگوں کا نظر آئے گا جو کہ ہماری ہی نفسانی خواہشات کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں، ہماری نفسانی بیماریوں میں ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کہتے ہیں نا کسی کے جذبات سے کھیلنا یا کسی کے جذبات میں ٹیپ کرنا. ہمارا کیا ہماری ایموشنز کیا ہیں؟ ریئیکشنری، رائٹ، غصہ، یہ ہماری ایموشنل کنڈیشن ہے. اب کوئی جماعت آ جائے یا کچھ لوگ آ جائیں جو کہ ہمارے غصے میں ٹیپ کریں، تو وہ غصے میں کیسے ٹیپ کرتے ہیں؟ وہ پھر ساری دنیا کے اندر مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے نا وہ گنوانا شروع کرتے ہیں. ادھر دیکھو یہ ظلم ہو رہا ہے، ادھر وہ سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، ادھر یہ سازش ہو رہی ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر وہ ہو رہا ہے. دیکھو تمہارا علاقے کے جو مولوی صاحب ہیں وہ بھی جو ہے تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، اور تمہارے علاقے کے جو لیڈر صاحب ہیں وہ بھی تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی مسلمانوں کے خلاف پلاٹ کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیسیکلی ہمارے غصے کے اندر ٹیپ کیا جا رہا ہے، ہمارے اس ایموشنل ریئیکشنری موڈ کو جو ہے نا ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے نا پھر ہم ریئیکشن کرتے ہیں، اور ہمارا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ علماء کچھ کر کیوں نہیں رہے. تو ایک تو ہمارے غصے کو ٹیپ کیا، ایک سب سے پہلے کیا تھا؟ تکبر. تکبر کی وجہ سے ماننا نہیں ہے ہم نے، بلکہ ہم نے منوانی ہے. تو یہ پہلی روحانی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم مشائخ اور علماء سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں، ماننے کے اوپر نہیں آتے. نمبر ٹو کہ پھر جب ہم ان کی نہیں مانتے تو بھائی کسی کی تو ماننا پڑے گی نا، یہ تو نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر بنائی ہے، کسی کی تو تقلید اس نے کرنی ہے. تو جب حق والوں کی تقلید نہیں کرے گا تو پھر نہ حق والوں کی تقلید تو کرے گا، تو نہ حق والے آ کے کیا کرتے ہیں؟ پھر ہمارے غصے میں، ہمارے اس ریئیکشنری نیچر کے اندر ٹیپ کرتے ہیں. اور وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ زیادتیاں اور ظلم اور استبداد اور یہ ساری چیزیں گنواتے ہیں ہمارے سامنے، اور پھر ہم اس کے اوپر فوراً سے اس کے اوپر آمننا و صدقنا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر اسی طریقے سے تاریخ کے اندر سے ادھر کے قول نکالا، ادھر کا قول نکالا، ادھر کا قول نکالا، ادھر سے آیت نکالی، ادھر سے حدیث نکالی. شروع میں جو ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کری تھی وہ اسی مقصد سے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ حرام ہے، لیکن کیا اس ایک حدیث سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا غصے کا مسئلہ؟ کیا ہر حال میں غصہ حرام ہے؟ نہیں ہے نا ایسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غصہ فرمایا، تو اس حدیث سے تو ہم غصے کو نہیں سمجھ سکتے. تو اسی طریقے سے یہ جو ہمیں ہمارے ایموشنز میں ٹیپ کرنے کے لیے ادھر سے حدیثیں، ادھر سے قرآن کی آیتیں، ادھر سے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے اقوال نکال کر کے واٹس ایپ میسج کے اندر ڈال کر کے بھیجے جاتے ہیں نا، وہ بھی یہی ہوتا ہے، مس یوز ہوتا ہے، بلکہ ابیوز ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں کا. اور اس سے جو نوجوان ہوتے ہیں جنہوں نے نہ ماننی ہوتی ہے، اور جنہوں نے اپنی بیماریوں کا علاج نہیں کرنا ہوتا ہے وہ آسانی سے اس کے اندر آ جاتے ہیں. کہتے ہیں ہاں یہی تو لوگ ہیں اصل میں, یہی تو حق کی آواز بلند کرنے والے ہیں. اور تیسرا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری شہوت, ہماری خواہشات, یہ بھی ہمارے اندر پوری طرح موجود ہوتی ہیں. اس وجہ سے علماء کا کام, یہ نہیں کہ علماء کچھ کر نہیں رہے, مشائخ کچھ کر نہیں رہے, علماء بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے سامنے وہ کام ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیوں نہیں نظر آ رہا بھائی؟ ذرا دیکھو تو صحیح بھائی, کیسے دیکھیں؟ ہماری آنکھوں پہ تو پردہ پڑا ہوا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے تو غلاف پڑا ہوا ہے. غلاف کیا ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات کا غلاف ہوتا ہے. ہماری خواہش پوری نہیں کر رہے نا یہ, اس وجہ سے ہم ان کے کام کو نہیں دیکھیں گے. ہماری من مرضی کے طریقے سے یہ کام نہیں کر رہے, جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو دین کا کام کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہے, اس وجہ سے ہم ان کی طرف دیکھیں گے نہیں, ہم ان کے پاس جائیں گے نہیں, ہم ان کی بات سنیں گے نہیں, ہم سے بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. اس کو کہتے ہیں آنکھ کے اوپر غلاف آ گیا, اندھے ہو گئے ہم یا لقوے کا شکار ہو گئے. ہمارے اپنے علاقے کے علماء کام کر رہے ہیں, ہماری اپنی زبان بولنے والے علماء ہر فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں, اور کتنی قربانیاں پہلے بھی دیں آج بھی دے رہے ہیں, ہمیں نظر ہی نہیں آتا. بلکہ الحمدللہ ہمیں نظر آتا ہے, جن نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے ان کو نظر نہیں آتا. تو حقیقت جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقت ہے نہیں, حقیقت ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس وجہ سے ایسے نوجوان ہوتے ہیں نا, ان کو برنگیختہ کر دینا کسی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا, کیونکہ اندر روحانی بیماریاں موجود ہیں نا. اب ان روحانی بیماریوں کو صرف ایک ٹیپ کرنا ہوتا ہے خالی, بس ذرا سی کوئی بات کرنی ہوتی ہے, ذرا سا ان کو غیرت دلانی ہوتی ہے, ذرا سا ان کو واقعات بنانے, ذرا سے ویڈیوز بھیج دینی ہوتی ہیں, چند ادھر کی تصویر ملائی ادھر, کچھ پتا بھی نہیں ہوتا یہ تصویر کہاں کی ہے, لیکن تصویروں کے ایک کلپس بنا دی اٹھا کر کے بھیج دیا ساری دنیا میں. کسی نے ویریفائی کیا کون سی تصویر کہاں کی ہے, کب کھینچی گئی تھی یہ تصویر, کچھ پتا نہیں ہوتا. کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ وہ تو آگے کی بات ہے کہ ایسا اگر ہو رہا ہے, واقعی ہو رہا ہے, تو کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کی عزت ختم ہو گئی؟ کیوں مسلمان کی جان جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ ارزاں ہو گئی؟ ایک چوٹی کو مارتے ہوئے انسان سوچتا ہے, مسلمان کو مارتے ہوئے انسان نے آج نہیں سوچتا. کیوں مسلمان کے پروردگار نے اپنے ماننے والے کی جان ایسے ارضا کر دی؟ آسان سا جواب ہے, ہم نے اللہ کے حکموں کی ویلیو اپنے پیر تلے دبا دیا, اللہ کے حکموں کو, اللہ کے حکموں کو ہم نے اتنی ویلیو نہیں دی جتنا کہ ہم ایک چوٹی کو ویلیو دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا, لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتا, اس لیے کہ ہم ان حکموں کو ماننا شروع ہی نہیں کرنا چاہتے نا, تو ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں, ہم اس ٹاپک کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی بدتمیزی شامل ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہم عزت خراب کر رہے ہیں اپنے عمل سے, ہم اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم نے علماء کو کیا سمجھ لیا ہے کہ علماء جو ہے نا وہ دو کاموں کے لیے, یہ اس قسم کے نوجوان, انہوں نے علماء کو پہلی بات تو وہ پتہ نہیں ڈیفینیشن کیا ہے عالم کی, یہی سمجھ میں نہیں آتا ان کے ذہن, لیکن علماء کو دو کاموں کے لیے سمجھا ہے جو کہ ہمیں ان کی باتوں سے سمجھ میں آتا ہے. وہ یہ کہ نمبر ون, علماء وہ ہوتے ہیں جو کہ نماز, روزہ, حج, زکات اور طہارت اور اس قسم کے چند مسائل جو ہے نا عبادات سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل بتانے والے ہیں. تو جو مسائل بتاتے ہیں نا, طہارت کے مسائل ہو گئے, نماز کے مسائل, روزہ, زکات, ان سب کے مسائل ہو گئے, یہ عالم کہلاتا ہے. اب اس عالم کا دوسرا کام کیا ان کے نظر میں ہوتا ہے؟ اس عالم کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے آواز اٹھانا, کھڑے ہو جانا, ڈٹ جانا, اس کے خلاف بھی ڈٹ جانا, اس کے خلاف بھی ڈٹ جانا. جو جن جن کو یہ برا سمجھتے ہیں, جن جن کو جو ہے ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ ڈٹ جانا چاہیے ان کے خلاف, تو ان مولویوں کا یہ کام ہے کہ اب چونکہ انہوں نے نماز, روزہ, حج, زکات والا کام کر لیا نا, عالم کے نانے کے قابل ہو گئے, اب ان کو ڈٹنے والا کام کرنا چاہیے. ان دونوں کے بیچ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے, ان دونوں کے بیچ میں عالم کا کوئی کام نہیں ہے, کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی میں اپنی زندگی کیسے گزاروں, میرے معاملات کیسے ہونے چاہیے, میری معاشرت کیسے ہونی چاہیے, میرا کاروبار کیسے چلنا چاہیے, میرے گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے, اس میں عالم کو کوئی عمل دخل نہیں ہے. بس عالم صاحب کا کام جو ہے نا وہ نماز, روزہ, حج, زکات سے ریلیٹڈ ہے, جس کی بیسس پر ہم اس کو عالم کہتے ہیں, اور اس کے بعد دھڑ سڑکوں کے اوپر نکل آنا. ان کے درمیان عالم صاحب کا کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ریلیونس نہیں ہے. ہم عالم سے پوچھ کے نہیں چلیں گے، بلکہ ہم عالم کو بتائیں گے کہ اب تمہیں جو ہے نا نیکسٹ ورک، نیکسٹ جاب تمہاری یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ. ڈٹے تو وہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے، اور ہم نے نیکسٹ جاب ان کی یہی بنائی ہوئی ہے. تو ہمارا علماء کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا، کوئی لائیو جو ہے انٹریکشن نہیں ہوتی، کوئی ان کے ساتھ صحبت نہیں ہوتی. اور جب صحبت نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے پتا لگے گا کہ وہ کس کس محاذ کے اوپر کام کر رہے ہیں، کیسے کیسے ایسنشیل ترین کام ہیں جن کو کہ وہ انجام دے رہے ہیں، جن کو کہ ان کے علاوہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس دین کو سنبھالنے والا ان کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی منشا سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہی لوگ ہیں جو کہ دین کو سنبھالے ہوئے، دین کی ان تمام شعبوں کو ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں. اگر یہ اپنا کام چھوڑ دیں نا تو آپ جیسے عالم جو ہیں، جو کہ کہتے ہیں ان کو عالم ہیں لیکن بنتے خود عالم ہیں، ان سے تو یہ سارے ہونے والے ہیں. اس لیے کہ ان کو خود ککھ نہیں آتا، ان کو خود ککھ نہیں آتا، وہ کیا کریں گے دین کے کام. تو علماء بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ایسنشل ترین کام کر رہے ہیں. وہ امت کے اندر روحانی بیماریوں کے علاج کا کام کر رہے ہیں. اس کا ایک شعبہ ہے پورا، ان کا مشائخ کا شعبہ کہتے ہیں، تصوف تزکیہ نفس کا شعبہ کہتے ہیں. یہ علماء امت کے اندر دینی شعور بیدار کرنے والا کام کر رہے ہیں کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ جیسے پوری کی پوری دنیا کے پیچھے پڑ چکی ہے، تو تمہیں دین کا بھی شعور ہونا چاہیے. جاگو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان بنا کے بھیجا تھا، تمہاری زندگی میں اور کافر کی زندگی کے درمیان فرق ہونا چاہیے. تمہارا گول آف لائف ڈفرینٹ ہے، کافر کا گول آف لائف ڈفرینٹ ہے. وہ یہ شعور بیدار کرنے والا کام کر رہے ہیں، وہ امت کے اندر ایمان تازہ کرنے والا کام کر رہے ہیں، کلمے کی محنت کر رہے ہیں. علماء اپنے پیروؤں کے ساتھ تبلیغ جماعت کا جو کام ہے، ایسی جگہوں پہ جا کر کے کام کرنا جہاں پر کہ مسلمانوں کو کلمہ تک نہیں آتا، پاکی ناپاکی کا نہیں پتا ہوتا، نماز پڑھنی نہیں آتی. حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں آج بھی دنیا کے اندر جو کہ بتوں کی پرستش کے اندر لگ چکے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو وہ ایمان بیدار کرنے والا کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت اہم ترین کام ہے، لیکن اگر کوئی دیکھنا نہ چاہے تو اس کو کیسے نظر آئے، کیا کرے اس کا؟ پہلے بھائی یہی کہیں گے نا، آنکھ کا علاج کرو اپنے، یا اپنے لقوے کا علاج کرو. علاج کے بغیر تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. یا اگر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کی آنکھ کا اور لقوے کا، تو پھر آپ کے لیے نیکسٹ مشورہ یہ ہوگا کہ جی آپ ذرا پڑھنے کی کوشش کریں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں، آپ ان کے کاموں کو ذرا غور سے دیکھیں تو صحیح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے یہ بات، لیکن بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ جو نوجوان کہتے ہیں نا کہ جی علماء جو ہیں وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے، اس کا ایک اور بھی جواب ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جی آپ خود اس بات کی دلیل ہیں کہ علماء کوئی مہم شروع نہیں کرتے. آپ خود یعنی جو نوجوان اعتراض کر رہے ہیں نا، وہ خود اس بات کی دلیل ہیں کہ علماء کیوں کوئی مہم شروع نہیں کرتے. اس لیے کہ ان کو کہا جائے کچھ مانتے نہیں ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. تو بھائی اگر اس قسم کے لوگ ہوں گے اور علماء نے کوئی مہم شروع کر دی اور انہوں نے کل کو کچھ کرنے کو کہا ان کو، تو یہ تو پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ تو بھاگ جائیں گے فوراً. وہ کہیں گے نہیں اس کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو تو ایسے کرنا چاہیے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ مولویوں کو کچھ نہیں آتا. وہ تو بھاگ جائیں گے وہاں سے، وہ اپنا کوئی اور اپنے جیسا کھڑا کر دیں گے اپنا لیڈر. تو علماء کو یہ بات پتا ہے نا، حکیم الامت شروع بات کری تھی تو حکیم کو تو بات پتا ہوتا ہے کہ جی جو جن کے ساتھ میں ڈیل کر رہا ہوں یہ کس مرض کا شکار ہے. اگر میں نے ان مریضوں کو لے کر کے کوئی کام کرنا شروع کر دیا دشمنوں کے خلاف، یا کوئی بڑے پیمانے کوئی کام کرنا شروع کر دیا، تو پھر مریض تو مریض ہوتا ہے، وہ کہاں سے میرا ساتھ دے گا؟ اور جب وقت پڑے گا تو وہ تو بھاگ جائے گا وہاں سے. وہ تو کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میں تو مریض ہوں، آپ تو آپ خامخواہ جو ہے مجھے اس مصیبت میں ڈال رہے ہیں. تو یہ باتیں علماء کو پتا ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے نا یہ جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں نا، جو کہ علماء کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں مزے مزے کی باتیں، بڑی کتابیں تو خوب پڑھ لی ہیں اور خوب لیکچر بھی سن لی ہیں، تو اس وجہ سے نا علماء کے بارے میں بڑے اقوال اور بڑی حدیثیں اور بڑی آیات جو ہے نا وہ نکال کے دیتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ علماء جو ہیں وہ تو گائیڈ ہیں اور امت جو ہے وہ ان کے بغیر امت چل نہیں سکتی، اور یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی. علماء ہی جو ہے وہ ہماری یعنی امت کے لیے ضروری ہیں علماء. بھائی جب یہ کہتے ہو امت کے لیے ضروری ہے تو پھر علماء کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یعنی ایک آکسیمورون اس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، اس کو کہتے ہیں آکسیمورون، یعنی ایسے کہنا ہے کہ جی کروئل کائنڈنیس، ٹھیک ہے، یہ کروئل کائنڈنیس، بھائی کائنڈنیس ایک الگ چیز ہے اور کروئلٹی ایک الگ چیز ہے، کروئلٹی ایک الگ چیز ہے، یہ کروئل کائنڈنیس کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ تو ایسی بات ہوگی نا کہ جی عالم کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو گائیڈ ہیں اور آپ تو امت کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو اس طرح سے چلنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں آکسیمورون انگریزی زبان کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس ایکسٹریم قسم کی کنفیوز اسٹیٹ ہے، اصل میں ان نوجوانوں کی کنفیوز اسٹیٹ ہے، ایکسٹریم قسم کی کنفیوز اسٹیٹ، یہ کسی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، کسی عالم کے ساتھ ان کو ذرا توفیق ملے نا اگر بات کرنے کی، وہ ٹھہر نہیں سکیں گے اس کے سامنے، اسی وجہ سے اوائڈ کرتے ہیں، سامنا ہی نہیں کرتے، کیونکہ پتہ ہے کہ جی ان کے سوالوں کا ہم جواب نہیں دے سکیں گے، وہ پوچھیں گے نا تم کر کیا رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ آگے سے کہیں گے مجھے تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا جی، بھائی انگریزی زبان میں 6-7 الفاظ کا ایک سوال لکھا ہے، آپ کو انگریزی نہیں آتی؟ آتی تو ہے اتنی اچھی، انگریزی کے آرٹیکلس تو بھیجتے ہیں، انگریزی کے ایسے ساری کتابیں انگریزی میں پڑھی، ڈگری انگریزی میں حاصل کری، انگریزی کا ایک جملہ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ تھرڈ کلاس کے شاید ففتھ کلاس کے بچے کو بھی اگر وہ جملہ پڑھایا جائے نا، وہ بھی اردو میں اس کا صحیح صحیح ٹرانسلیشن بتا سکتا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں جی ہمیں تو سوال سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریم کنفیوژن ہی کا یہ علامت ہے نا، یا یہ کہ بھئی ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، کسی کی ماننے والا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، ہم اس ماننے والے مسئلے میں ہی نہیں پڑھنا چاہتے، ہم نے تو مان کے چلنا نہیں ہے، ہم نے تو اپنی من مرضی کی زندگی گزارنی ہے، نفس پرستی کی زندگی، اور ساتھ ساتھ ہم نے تزکیہ نفس بھی کرنا ہے، نفس پرستی کی زندگی بھی گزارنی ہے اور ہم تزکیہ نفس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں، اللہ کے بندے تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ نفس کی نہ ماننا، یہ تزکیہ نفس ہوتا ہے، تو من مرضی کی زندگی اور تزکیہ نفس یہ دونوں ساتھ، یہ تو آکسیمورون ہی ہو گیا نا، اسی کو تو آکسیمورون کہتے ہیں انگریزی زبان کے اندر، تو لب لباب یہ ہے کہ بھائی ہمیں اپنی روحانی بیماریوں کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم بیمار ہیں، سب سے پہلی بات کہ ہم بیمار ہیں، وی ہیو سم پرابلم، اور یہ ہماری بیماری جو ہے وہ کوئی چھوٹے درجے کی بیماری نہیں ہے، یہ بڑے درجے کی بیماری ہے، یہ بیماری ہمیں ایٹ لیسٹ جہنم کے بیٹ میں لے جا سکتی ہے، اور اگر یہ کسی خاص قسم کی ہوئی تو یہ ہمیں قبر کے پیٹ میں بھی لے جا سکتی ہے، جیسے کہ سوئسائڈ والا ایک مسئلہ، ٹھیک ہے، تو جہنم کے پیٹ میں تو یہ ضرور بل ضرور لے کر کے جائے گی اگر ہم نے اسے توبہ نہیں کری، اگر ہم نے اس کو دور نہیں کیا، تو اپنی روحانی بیماری کا ادراک کرنے کی ضروری ہے، اس کا کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا کہ پھر ہمیں اس کے علاج کے لیے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں علاج کے لیے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے ہم اپنی جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے سٹیپس لیتے ہیں، ہم اس کے لیے سارے کام کرتے ہیں، ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، ساری ریکوائرمنٹس فلفل کرتے ہیں، جب یہ ہم کام کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کام کے دوران ہی ہم، ٹھیک ہے، ابھی ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جب آپ پوری طرح سے صحت مند ہو جائیں گے نا تب آپ کے ساتھ، تب آپ کچھ کرنے کے قابل ہوں گے، روحانی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے، آسانی رکھی ہے، جو انسان نیت کر لیتے ہیں نا سچائی کے ساتھ اپنی اصلاح کی، اب وہ کچھ ہی عرصے کے اندر اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ کر بھی سکتا ہے، کچھ پازیٹو کام بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جی جب تک میں 100% صحیح ہو جاؤں گا اس کے بعد ہی میں کچھ کر سکوں گا، نہیں، آپ ایک سسٹم کے اندر آ گئے، مشائخ اور علماء آپ کے گائیڈز ہیں، آپ ان کی مان کر کے چلیں، آپ بہت کچھ پازیٹو کر سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ بیمار ہیں، روحانی طور پر بیمار ہیں، لیکن چونکہ وہ گائیڈنس کے اندر آ چکے ہیں، کیونکہ اب وہ مان کے چلنے کا کام کرنا شروع کر چکے ہیں، تو اب وہ بہت زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں، بہت کچھ ان سے الحمدللہ اچیومنٹس ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی نیکسٹ سٹیپ کے اوپر ہی یو ول بی ایبل ٹو پروڈیوس ریزلٹس انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو نمبر ون کہ اپنی روحانی بیماریوں کو مانیں، سمجھیں، ان کا ادراک کریں، نمبر ٹو ان کی اصلاح کے لیے یعنی ان کے علاج کے لیے سٹیپس لیں، اور اس کے بعد نمبر تھری کہ جب آپ سٹیپس لیں گے تو پھر آپ کے آنکھوں کے سامنے سے دھند ہٹ جائے گی، جب آپ کے آنکھوں کے سامنے سے دھند ہٹ جائے گی نا تو پھر علماء حق کا وجود بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا اور علماء حق کا کام بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اس فرسٹریشن سے باہر نکل آئیں گے کہ جو عالم لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں کچھ، علماء کچھ کر کیوں نہیں رہے، ان کو نصیحتوں دینے والی غلطی سے بھی آپ نکل آئیں گے. ایڈوائز کرنا کسی کو ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ آپ ٹاسک بیس ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ جی اس کام میں میرا مشورہ ہے اگر ایسے کر لیں، لیکن وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کرنے کا. یعنی کہ جی آپ کا تو پورا نظام زندگی غلط ہے، آپ تو سب کچھ ہی غلط کر رہے ہیں، یا آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ ایڈوائز نہیں ہوتی ہے، یہ ایڈوائز نہیں ہوتی ہے، اس کو تنقید کہتے ہیں اور یہ آکسیمورون ہے. پھر آپ ان کو علماء نہیں کہیں، آپ ان کو عالم نہ کہیں، آپ ان کو مکھن لگانے کی کوشش نہ کریں قرآن اور حدیث جمع کر کر کے کسی میسج کے اندر. آپ خود کہیں میں ہی عالم ہوں بھائی، میں ہی عالم ہوں، میری مان کے لوگوں کو چلنا چاہیے. سیدھی سیدھی بات کرو نا، یا تو اپنے آپ کو عالم کہو یا ان کو عالم کہو. اگر ان کو عالم کہہ رہے ہو تو ان کی بات مان کے چلو، نہ یہ کہ تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، تم تو سب کام ہی غلط کر رہے ہو. کہتے ہیں جی ہم تو ایڈوائز دے رہے ہیں، یعنی اس طرح کی بات ہے. اچھا ایڈوائز بھی بڑے مزے سے دیتے ہیں، یہ ایڈوائز لکھ کر کے عالم کو نہیں بھیجتے، ساری دنیا میں عوام میں پھیلاتے ہیں. اور عوام بھی ہماری جیسی ہوتی ہے، جو اس میسج کو پڑھتا ہے کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل دیکھو قرآن حدیث سے دلائل دے رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کا قول دلیل میں لکھ رہا ہے، مولوی تو ہیں ہی سارے کے سارے ایسے، یہ علماء نے تو کچھ کر کے نہیں دینا ہے، کرنا تو ہم نہیں ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں بیسکلی، یا اگر دین کا کوئی کام بھی کرنا ہوتا ہے تو ایک میس بنانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیاس کریٹ کرنا ہوتا ہے، فساد کریٹ کرنا ہوتا ہے، پھر تو بیسکلی ان اینڈ کچھ نہیں ہونا ہے اس طریقے سے. تو اگر عالم کو نصیحت کرنی ہے تو جاؤ جا کے عالم کو ساتھ بیٹھو، علماء سے بات کرو. یہ پوری دنیا میں کیوں میسیجز پھیلا رہے ہو اپنی طور پہ دلائل لکھ لکھ کر کے؟ تو جاہلوں نے تو اس کے اوپر پہ بدگمانی ہونا ہے نا علماء سے، علماء کے بارے میں بدگمانی ہونا ہے، پھر اس کے بعد غلط تصوری بنانا ہے. اور علماء سے کٹ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ علماء گائیڈ ہیں، علماء جو ہے وہ ستاروں کی حدیث بھی کوٹ کر رہے ہیں، علماء ستاروں کی مانند ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری طرف جو ہے وہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ جی ستارے برے ہیں. تو تم اب ان کے دل کے اندر کیا گزرے گی اس قسم کے میسجز پڑھ کے؟ یہی ہوگی نا کہ جی ستارے جو ہے نا وہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہیں ستاروں کے ساتھ، ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کیوں دیکھے گی پھر علماء کی طرف؟ کیوں ان کی بات مان کر کے چلے گی؟ کیوں ان کو گائیڈ مان کر کے چلے گی؟ تو صرف آپ کے کہہ دینے سے کہ علماء گائیڈ ہوتے ہیں وہ گائیڈ تو نہیں بن جاتے نا، گائیڈ تو اس وقت بنیں گے جب کوئی ان کو گائیڈ مانے گا، کوئی ان کی مان کے چلے گا. تو ہم اس طرح سے پھر ان کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے جب ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے، جب ہمارا تکبر جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا بہت کنٹرول میں آ جائے گا، پھر ہم منوانے کی بجائے ماننے کے موڈ میں آ جائیں گے، اور پھر ہم ان کے کاموں کے اندر ساتھ مل جائیں. چوتھا سٹیپ کیا ہے کہ ان کے کاموں کے اندر مل جائیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہماری پرسنالٹی بنائی ہے، ہر ایک کی ڈفرنٹ پرسنالٹی اللہ نے بنائی ہے. کسی کی پرسنالٹی لکھنے پڑھنے والی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ لکھنے پڑھنے والے کام کے اندر لگ جائے، تصانیف کے کام کے اندر، کتابیں پڑھنے کے کام کے اندر لگ جائے. کسی کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ بات کرنے کی پرسنالٹی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے اس کو، وہ بات کرتا ہے لوگوں کو امپریس کر لیتا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ تبلیغ جماعت کے کام کے اندر لگ سکتا ہے، یا واعظ کرنے والے کام کے اندر لگ سکتا ہے، وہ اس کام کے اندر لگ جائے. کسی کے اندر جو ہے وہ آرگنائز کرنے کی کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ایونٹس آرگنائز کر سکتے ہیں، جماعتوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں، کسی ٹاسک کو آرگنائز کر سکتے ہیں. ایسا شخص جو ہے جو اقامت دین والا کام کر رہے ہیں علماء، ان کے ساتھ لگ جائے، وہ اپنی صلاحیت کو وہاں پر استعمال کرے، اقامت دین والا کام کرنے والے علماء کے ساتھ استعمال کرے. تو علماء جو ہے وہ یعنی اتنے سارے فیلڈز میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ، جو علماء حق ہیں، اور الحمدللہ اس دنیا میں ہمیشہ علماء حق رہیں گے، تاکہ وہ وقت آ جائے جبکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ایمان والوں کو اٹھا لیں. جب ایمان والے اٹھ جائیں گے تو بھائی ساتھ ساتھ علماء بھی اٹھ جائیں گے، پھر نہیں بچیں گے علماء. ابھی تو ہے نا، ابھی تو بہت سارا کا سارا اسٹیج سیٹ ہونا رہتا ہے، وہ اسٹیج کا بغیر علماء کے سیٹ ہو جائے گا. یعنی جاہلوں کی مان مان کر کے لوگ ایسے بن جائیں گے کہ دنیا کے اندر اسلام غالب ہو جائے گا، جاہلوں کی مان مان کے نہیں، علماء کی مان کی سٹیج سیٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے علماء کا سسٹم رکھا ہے، یہ موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو ہماری آنکھوں کی خرابی ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی آنکھوں کا علاج کریں، اپنی روحانی آنکھوں کا علاج کریں، مان کر کے چلنے کا مزاج بنائیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، اچھا یہ حدیث جو ہے یہ میں نے پوچھی تو تھی حضرت سے لیکن جواب مجھے غالباً ملا نہیں، ویریفائی کرنا چاہ رہا تھا، مسند ابن احمد سے کسی نے اس کو
کوٹ کیا تھا. جی الحمدللہ مسند احمد کی یہ روایت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مثل العلماء فی الارض کمثل نجوم السماء, کہ علماء کی مثال جو ہے زمین کے اندر وہ آسمان کے ستاروں کے جیسے ہے. یحتدی بها فی ظلمات البر والبحر, ان سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر. فاذا طمست النجوم یوشکو ان تسل الہدات, اس کی صحیح کنفرم نہیں ہے, مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر یہ چھپ جائیں, اگر یہ علماء چھپ جائیں تو پھر جو سفر کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے راستے کو گم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ علماء چھپ جائیں تو ان کے چھپنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ خود چھپ جائیں, ٹھیک ہے, اور یہ چیز ہم آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہیں چھپے ہیں, اللہ کے بندوں یہ نہیں چھپے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھ خراب ہو جائے, آپ کو نظر نہ آئے. ٹھیک ہے نا, تو اس کی پروبیبلٹی زیادہ ہے, بلکہ یہی ہے حقیقت میں. اس لیے کہ جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے نا کہ یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں, یہ تو ہیں آؤٹ ان دا اوپن. یہ تو بہت سارے لیولز کے اوپر, بلکہ تقریباً ہر لیول کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں, بلکہ ہر لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو مسئلہ جو ہے نا وہ ہماری آنکھوں کا, یہ ہماری نظروں سے چھپ گئے, تو ہماری نظریں خراب ہو گئی ہیں, ہمارا رخ خراب ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رخ کو ٹھیک کریں, اپنی نگاہوں کا علاج کریں, اپنے دل کا علاج کریں. ان شاء اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہم ایک دفعہ توبہ کے کلمات دہرا لیتے ہیں. ان توبہ کے کلمات کے اندر ہم اپنے ایمان کی تجدید بھی کرتے ہیں. کچھ ساتھی ہماری نئی کلاس کے اندر شامل ہیں, دین اسینشنز فار مین, تو ان کے سامنے ہم نے پچھلے دنوں بہشتی زیور جو کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کی تسہیل سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس کے اندر عقیدے کی کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا. اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے کہ جن میں بتایا تھا کہ اگر انسان ایسے ایسے کام کرے تو اس کا ایمان جاتا رہتا ہے, اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو ان پوائنٹس کو تو پڑھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں ہم میں سے کسی کا ایمان بچا بھی ہے کہ نہیں, اس لیے کہ ایسے ایسے گناہ ہم کر رہے ہیں یا ایسے ایسے نظریات, ایسے ایسے خیالات ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہیں. شکوک و شبہات دین کے بارے میں, دین کے کسی واضح حکم کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا, اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات کہہ دینا یا اس کا مذاق اڑا دینا, یہ تو ہم میں سے پتہ نہیں کس کس نے کیا ہے اور کتنی دفعہ کیا ہے. تو ایسا کر لینے سے تو دین کا, یعنی انسان کا دین صرف خراب ہی نہیں ہو جاتا, بلکہ انسان ایمان کے دائرے سے نکل کر کے کفر میں داخل ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہمارے مشائخ توبہ کا کام کر رہے ہیں, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ بار بار ہر بیان کے بعد, ہر مجلس کے بعد توبہ کے کلمات پڑھانا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کم از کم ہم, اگر ہم نے کوئی ایسا فیل کیا, کوئی ایسا نظریہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے یا سوچ بن گئی ہے, تو کم از کم ہم دین میں واپس تو آ جائیں گے, ایمان میں واپس تو آ جائیں گے. ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے کہ آج حضرت کی کسی خصوصی مجلس کی ریکارڈنگ سن رہا تھا, تو اس میں حضرت نے ایک بات فرمائی کہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ حضرت کے دادا پیر ہیں, اما جان کے والد محترم بھی تھے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے ایک دفعہ کسی بڑے مجمع میں بیان کیا, اور بڑے مجمع میں بیان کرنے کے بعد وہ آرام فرما رہے تھے کہ ان کو خواب میں نا ایک آواز سنائی دی کہ واہ رے واہ عبد المالک, تو نے آج کتنا اچھا کام کیا, اس قسم کی آواز سنائی دی. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ایسا اچھا کام کرتا رہوں گا, اس طرح سے انہوں نے کہا. تو اس وقت میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی ایک بیان کیا, اچھا بیان کیا, بڑے مشائخ کرتے ہیں اور بڑے علماء کرتے ہیں اچھا بیان, تو اتنا اچھا کیا کہ اس کے اوپر خواب میں بشارت ہو رہی ہے یا آواز سنائی دے رہی ہے کہ تو نے آج بڑا اچھا کام کیا. تو کچھ عرصے کے بعد ہی بات سمجھ میں آئی کہ جو مشائخ بیان کرتے ہیں نا, اس کے بعد جو توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں, تو جتنے لوگ اس توبہ کے کلمات کو پڑھتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں. اور دراصل نبی علیہ السلام کو اس سے زیادہ اور کسی چیز سے خوشی نہیں ہوتی کہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں. جیسے کہ ابھی ہی پچھلے دنوں
جن ساتھیوں کو یہ آج زیادہ صالحین پڑھا رہا ہے تو اس میں ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی جب وہ خیبر کی محاذ پہ جا رہے تھے کہ اے علی کہ تیری وجہ سے کوئی ایک آدمی ایمان میں داخل ہو جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ تجھے سرخ اونٹوں کا تحفہ مل جائے. اس زمانے میں سرخ اونٹ جو ہے وہ آج کی مرسیڈیز کار یا رولز رائز کار کے برابر ہوتے تھے. سرخ اونٹ کسی کو مل جائے تو ایک آدمی کے ہدایت پہ آ جانا وہ اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں. تو اس کی وجہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگوں کو ایمان میں لایا جائے. تو اگر کوئی ایمان کے دائرے میں کسی بچھڑے ہوئے مسلمان کو گئے ہوئے مسلمان کو واپس لانے کا سبب بنے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ خوشی کا سبب بنے گا وہ. تو اس وجہ سے مشائخ کا جو یہ کام ہے یہ بہت اہم کام ہے. جو بھی یہ کام کر رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے مشائخ کے حکم پر ہی کر رہا ہے. تو اس کے اندر پھر یہ تکبر والا اور جو والا جو اینگل ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے, اس لیے کہ کوئی اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنے مشائخ کے حکم پہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے بھی پھر اور بھی زیادہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے اندر نسبت کی برکات بھی شامل ہو جاتی ہیں, ایک سلسلہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو اسی نیت کے ساتھ ہم توبہ کے کلمات آپ کے سامنے پڑھیں گے اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ پیچھے پیچھے توبہ کی نیت کے ساتھ ان کو دہرا لیں. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیچھے پیچھے دہرائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. دیکھیں قیامت کے دن کم از کم ہم اپنے دہرائے ہوئے ان کلمات کو تو گواہی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں نا. جو کچھ لکھا گیا وما یلفظ من قول الا رقیب الا لدیہ رقیب عتید کہ اس کو ایک فرشتہ جو ہے وہ فوراً لکھ لیتا ہے. تو ہم نے اپنی زبان سے کلمات ادا کیے, فرشتہ نے لکھ لیے. تو بے شک ہم غلطیوں کے مرتکب اس کے بعد بھی ہوتے رہیں گے لیکن یہ والا عمل جو ہے وہ تو لکھ لیا گیا نا, اب یہ ہمارے لیے گواہ بن گیا قیامت کے دن. تو اس صرف زبان سے کیے ہوئے کلمے کو ہی اللہ تعالیٰ 99 حصے جو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے رکھے ہیں وہ پھر اسی طرح کے بہانے ڈھونڈیں گے نا, وہ رحمت 99 حصے جو رحمت کے ہیں کہ بھئی اس نے اس وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا تھا, اس نے اس وقت دوبارہ ریپیٹ کر لیا تھا, اس کے پچھلے گناہ ریپیٹ دھل گئے تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ, ایک دفعہ اس نے کہہ دیا تھا. کہنا کیا ہے کہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیا ہے اللہ اور تیری طرف رجوع کر لیا. تو بس اس کو گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ استعمال کر لیں گے. اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کرنے کے بجائے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ سے سلوا لگا لیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات.
تو جھکا جو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن پانی پانی کر گئی مجھ کو مرشد کی یہ بات تو جھکا جو نفس کے آگے نہ من تیرا نہ تن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من عبادك الشكور اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ انسانوں کے بھید میں جو شیطان پھرتے ہیں اے اللہ ان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا اے اللہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ مرتے دم تک سیدھے راستے کے اوپر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر استقامت عطا فرما اے اللہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما اے اللہ بہت کمزور ہیں اور مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں اے اللہ اگر آپ نے مدد نہ فرمائی تو ہم آگے تو کیا اے اللہ ہم یہاں پر قائم بھی نہیں رہ سکتے اے اللہ آپ کی مدد کے ہر قدم پہ محتاج ہیں اے اللہ آپ ہمیں تنہا نہ چھوڑیے اے اللہ آپ ہمیں ہمارے اور اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ آپ ہمیں حالات کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ ہم انتہائی کمزور ہیں ہم حالات کا مقابلہ کرنے کے بالکل قابل نہیں اے اللہ ہر قدم ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ نفس سے حفاظت فرما اے اللہ شیطان سے حفاظت فرما اے اللہ برے عقائد سے حفاظت فرما اے اللہ بری محبتوں سے حفاظت فرما اے اللہ برے دوستوں سے حفاظت فرما اے اللہ برے ماحول سے حفاظت فرما اے اللہ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما اے اللہ جادو ٹونے اور سفلی اعمال سے حفاظت فرما اے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما اے اللہ جسمانی بیماریوں روحانی بیماریوں دونوں سے حفاظت فرما اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما اے اللہ آپ نے ایمان عطا فرمایا یہ آپ کا ہمارے اوپر محض فضل و کرم ہے احسان ہے اے اللہ ہم بغیر استحقاق کے اے اللہ ایمان والے ہیں اے اللہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آپ ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرما دیتے اے اللہ یقیناً یہ آپ کا فضل و کرم ہے اے اللہ اب ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے اے اللہ قدر دان بنا دیجئے اے اللہ اس کے اوپر آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجئے اے اللہ ناقدر بندوں میں کبھی بھی شامل نہ فرمائیے اے اللہ جو آپ نے نعمتیں عطا فرمائی اے اللہ ان نعمتوں کے عذاب ان کے زوال کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے اے اللہ نعمتوں کے زائل ہونے سے پہلے ہمیں ان کے اوپر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپ کا شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمارے تمام گھر بار اہل و عیال کو سب کو اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اے اللہ توبہ طائب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمارے اولادوں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ دین کی محبت کے لیے قبول فرما اے اللہ اپنا عشق عطا فرما اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما اے اللہ دنیا کی فکروں سے آزاد فرما اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما اے اللہ ہمارے مال کاروبار میں برکتیں نصیب فرما اے اللہ ہمارے اوقات میں برکتیں نصیب فرما اے اللہ ہمارے فیصلوں میں برکتیں نصیب فرما
فرما، اے اللہ قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما، اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ اس سمجھ کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ علم کے ساتھ اے اللہ اخلاص عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، اے اللہ اپنا کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما، اے اللہ ہر وقت کا اپنا دھیان عطا فرما، اپنا استحضار عطا فرما، اے اللہ اپنی لقاء کا شوق نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے دین کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس میں جو خیر تھی آپ کی طرف سے تھی، اور اے اللہ جو خرابی تھی برائی تھی وہ ہماری طرف سے تھی، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس کو ہم میں سے کسی کے بھی خلاف حجت کے طور پہ استعمال نہ فرما، اے اللہ اس سب کو ہمارے لیے خیر کے لیے استعمال فرما، اے اللہ ہماری نجات کا سبب بنا، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، اپنے توابین میں شامل فرما، اے اللہ بخش بخشائے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ جنہوں نے مل بیٹھنے کا انتظام کیا، اے اللہ ان کو اپنے محبین میں شامل فرما، مقربین میں شامل فرما، اے اللہ زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور برائیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ان دعاؤں میں پوری امت کو شامل فرما، اے اللہ امت جہاں جہاں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مسلمانوں کے غموں کا مداوع فرما، اے اللہ ہم نے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنا یہ حال کیا ہوا ہے، اے اللہ ان گناہوں کے اوپر ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ شیطان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اب تھک گئے ہیں، اے اللہ نفسانی خواہشات کو پورا کر کر کے اے اللہ ہم کتنے بیمار ہو گئے ہیں، اے اللہ اب اس اے اللہ نفس کی پیروی والے گناہ سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ اب اپنے علاج کی طرف سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ علاج کے لیے جتنے بھی ہم معاملات کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح جسمانی علاج کے لیے کرتے ہیں اسی طرح سے روحانی علاج کے لیے بھی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری روحوں کو اے اللہ پاک فرما، اے اللہ ان کا تزکیہ فرما، اے اللہ بلکہ اپنے اختیار کے ساتھ ہمیں خود ان کا تزکیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو ہمارے مشائخ ہمارے علماء اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں اور دین کے جتنے دوسرے شعبوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کے کاموں کے اندر برکتیں پیدا فرما، اے اللہ ان سب کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان سب کو برائیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اندر کے بیرونی اور اندرونی تمام فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ حفاظت والا معاملہ فرما، اے اللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ آپ کا غم رکھتے آپ کے دین کا غم رکھتے ہیں، اے اللہ دین کی فکر کرنے والے لوگ ہیں، اے اللہ اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو دین کی فکر کرنے والے تو کوئی بھی نہیں رہے گا، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے صحیح راستے کے اوپر چلنے والے لوگوں میں شامل فرما دیجئے، اور اے اللہ انہی راستے کے ساتھ ہمیشہ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ بدگمانی سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ بے راہ روی سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کے کاموں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دوسروں کے لیے ہدایت کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنی خصوصی نسبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنی خصوصی نسبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ جتنی خواتین جتنی بچیاں دین کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہیں، اے اللہ دین کا علم حاصل کرنے کے اندر لگی ہوئی ہیں، اے اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کو اپنی گودوں کے اندر اپنی امت کے بہترین افراد تیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی امت کی خدمت کے لیے اور غم کے لیے قبول فرما، اے اللہ اس کے بدلے ہمیں آخرت کے غموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری طرف سے ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ کرام ہمارے علماء ہمارے والدین کو سب اے اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اپنی قبروں کے اندر لیٹے ہوں گے تو اے اللہ ہم اپنے چھوٹوں کے نیک اعمال کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ نیک اعمال کر کے ہمیں بھیجیں گے، اے اللہ اگر ہمارے چھوٹے نیکی کے راستے کے اوپر نہ گئے، اے اللہ ان کا تو نقصان ہوگا ہی صحیح، اے اللہ ہم کتنے بڑے خیر سے محروم ہو جائیں گے، اے اللہ نہ ہمیں محروم فرما نہ انہیں محروم فرما. اے اللہ نہ ہمیں جہنم میں پھینک نہ انہیں جہنم میں پھینک. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما. اے اللہ اس دنیا کی جہنم سے بھی ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ اپنے ذکر والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اس کے بدلے جو سکون قلب ملتا ہے اور اے اللہ جو زندگیوں کا گھرانوں کا سکون ملتا ہے, اے اللہ اس سے ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ اپنے دین کے راستے کے اوپر جو سکون ملتا ہے, اے اللہ اس سکون کو حاصل کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.